بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علی فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوہ ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما لا بقیت اللہ فی الارضین وحجته علی العالمین واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب بحقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، ابتدا میں حسب عادت ایک فقہی مسئلہ آپ عزیزان کے سماعتوں کی نظر. چونکہ یہ سوال کافی پوچھا جاتا ہے لہذا میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ایک مرتبہ پھر بیان کیا جائے. سفر سے متعلق کچھ مسائل، ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کچھ تفصیلات بھی ہیں اور ہم جب چار پانچ منٹ کی بات ہوتی ہے فقہ مسئلہ بتانے کی تو سارے کے سارے پہلوؤں پر بات نہیں کر سکتے، تو ہم کوشش کریں گے کہ مرحلہ وار دو تین دنوں میں اس مسئلے کو مکمل کر دیا جائے. آج کی حد تک جو میں مسئلہ ڈسکس کر رہا ہوں وہ اس شخص کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہوں جو اپنے وطن سے سفر کرنا چاہ رہا ہے روزے کے دوران. مثلا فرض کرنے کوئی شخص پاکستان میں رہتا ہے، کراچی میں رہتا ہے اور کراچی سے باہر جا رہا ہے، تو اس کا روزہ رکھنے کا مسئلہ کیا ہوگا؟ جو شخص واپس آ رہا ہے اس کے لیے الگ مسائل ہیں، قانون سیم رہتے ہیں لیکن بہرحال کچھ سمجھانا پڑتا ہے. تو ہم اس وقت یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر پاکستان سے باہر ٹریول کرتا ہے تو جس دن وہ ٹریول کر رہا ہے اس دن کے روزے کا مسئلہ کیا ہوگا، چاہے وہ جہاز سے جا رہا ہے، چاہے وہ ٹرین سے جا رہا ہے، چاہے وہ گاڑی اور بس وغیرہ کے ذریعے سے جا رہا ہے. اذان گرامی، جو شخص بھی اپنے وطن کو ظہر کی اذان کا وقت آنے سے پہلے چھوڑ دے اس کا روزہ خود بخود قصر ہو جاتا ہے. وہ چاہے تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ نہ چاہے تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا. یعنی مثال کے طور پر کل دوسرا روزہ ہے، فرض کر لیں کل صبح کسی کو اپنے وطن کو چھوڑ کر جانا، چاہے صبح 6 بجے کی فلائٹ ہو، چاہے 7 بجے کی ہو، 8 بجے کی ہو، 9 بجے کی ہو، 10 بجے کی ہو، 11 بجے کی ہو، اگر ظہر کی اذان سے پہلے پہلے اس کا جہاز اڑ گیا، اس کی ٹرین چل گئی، پاکستان میں رہتے ہوئے ٹرین کے ٹائمنگز پر آپ بہت زیادہ بھروسہ کر نہیں سکتے، ویسے بس اگر چل گئی، گاڑی اس نے خود چلا دی اور ظہر کی اذان کا وقت آنے سے پہلے پہلے اس نے اپنا شہر چھوڑ دیا, وہ چاہے تو بھی اس کا روزہ قصر ہو جائے گا, وہ نہ چاہے تو بھی اس کا روزہ قصر ہو جائے گا. اینڈ آئی ریپیٹ, ظہر کی اذان کا وقت, آپ کے محلے میں ظہر کی اذان کب ہوتی ہے وہ معیار نہیں ہے. پاکستان میں ایک مسئلہ جو ہم فیس کرتے ہیں بینگ اے پاکستانی, وہ یہ کہ ہمارے یہاں فجر کی اذان وقت پر ہوتی ہے, ہمارے یہاں مغرب کی اذان بھی وقت پر ہوتی ہے, لیکن 90% بلکہ شاید 99% مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ظہر کی اذان وقت پر نہیں ہوتی. ایک وقت ڈیسائیڈ کر دیا گیا ہے کہ چاہے گرمیاں ہوں, چاہے سردیاں ہوں, چاہے کوئی سا بھی موسم ہو, ہم دوپہر کو 1 بجے اذان دیں گے. نتیجتاً بہت سے لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ دوپہر کی اذان کا وقت ہی 1 بجے. جی نہیں, دوپہر کی اذان کا وقت 1 بجے نہیں ہوتا. پاکستان میں یہ وقت تقریباً 12:25 سے لے کر تقریباً 12:50-55 بلکہ 1 بجے تک ویری کرتا ہے. آج کل میرا اندازہ ہے کہ تقریباً 12:30 کے لگ بھگ, 12:31-30 کے لگ بھگ جو ہے وہ دوپہر کی اذان کا وقت ہوتا. تو اگر اس سے پہلے پہلے کوئی وزن چھوڑ دے, ڈیفینیٹلی اس کا روزہ قصر ہو جائے گا. لیکن یہاں پر ایک غلطی ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے کہ آپ کی صبح 9 بجے فلائٹ ہے, ڈیفینیٹلی آپ کو ٹریول کرنا ہے, اس کے باوجود آپ کو روزہ تو رکھنا ہے. آپ یہ سوچ کر روزہ کھا نہیں سکتے کہ مجھے تو 9 بجے جانا ہی ہے تو میں کیوں سحری کرنے جاگوں, تم لوگ سحری کرو, میں تو آرام سے ناشتہ کروں گا, جہاز میں آ کے بیٹھ جاؤں گا. جی نہیں, دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے شریعت کا ایک قانون سمجھنا ضروری ہے کہ جس مقام پر آپ کھڑے ہوتے ہیں اس وقت آپ کی ذمہ داری کیا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے, کسی بھی مرحلے میں, کسی بھی مقام میں, جس مقام پر آپ کھڑے ہیں اس وقت آپ کی ذمہ داری کیا ہے. جب کل صبح سحری کا وقت آئے گا, آپ وطن میں ہیں یا مسافر ہیں؟ جواب یہ کہ وطن میں ہوں تو روزہ رکھو. صبح 7 بجے تم وطن میں ہو یا مسافر ہو؟ وطن میں ہوں, تمہارا روزہ ہونا چاہیے. 11 بجے کی فلائٹ تھی, 11 بجے تک کہاں پر ہو؟ وطن میں ہو. چاہے جہاز میں جا کر بیٹھ گئے ہو, وطن میں ہو. جب جہاز اڑے گا اس کے بعد تمہارا عنوان چینج ہوگا, اب تم مسافر ہو. تو جب تم مسافر بنو گے تو تمہیں مسافر ہونے کا ریلیف ملے گا, جب تک مسافر نہیں بنو گے مسافر ہونے کا ریلیف تمہیں نہیں ملے گا. میں بند الفاظ میں ایک مسئلہ اور بتا دوں, کسی خاتون کو یقین ہے کہ نجاست آنی کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو روزہ رکھنا ہے, پھر چاہے مغرب سے 10 منٹ پہلے نجاست آ جائے, روزہ باطل. لیکن یہ سوچ کر کہ میرے نجاست کے ایام ہے میں روزہ چھوڑ دوں, نہیں, چھوڑنے کی اجازت نہیں ملے گی. اس وقت کیا کیفیت ہے آپ کی؟ آپ پاک ہیں, روزہ رکھنا. آپ مسافر نہیں ہیں, آپ کو روزہ رکھنا. تو اگر کوئی شخص ظہر سے پہلے پہلے وزن چھوڑ رہا تو وہ چاہے تو بھی روزہ گیا, نہ چاہے تو بھی روزہ گیا. اور اگر یہی شخص ظہر کے بعد وزن چھوڑ رہا, مثلاً فرض کر لیں کسی کی فلائٹ کا ٹائم 12 بجے, اس کو روزہ رکھنا. اب اتفاق ایسا ہوا کہ فلائٹ اڑتے اڑتے 12:35 ہو گئے, زور کی اذان ہو گئی ادھر جہاز میں بیٹھے بیٹھے, اب اس کو روزہ پورا کرنا ہے ہر صورت میں, کچھ بھی ہو جائے اس کو روزہ پورا کرنا. یعنی چاہے اس کی وجہ سے اس کا روزہ 20 گھنٹے کا ہو رہا, وہ لوگ جو ویسٹ کی طرف فلائی کرتے ہیں ان کو یہ پرابلم آتا ہے, اگر ان کا فلائٹ ٹائم زہر کے بعد ہو اور ڈائریکٹ فلائٹ ہو 10 گھنٹے کی 12 گھنٹے کی, تو عین ممکن ہے ان کا روزہ 24 گھنٹے کا بھی ہو جائے, اس بات کے بہت زیادہ چانسز ہیں. لیکن اگر زہر کے بعد وہ فلائی کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی ان کو روزہ پورا کرنا پڑے گا. تو اگر 12 جیسے اس طرح کی جو ٹائمنگ ہے, 12:15 کی فلائٹس کا ٹائم ہے, تو ان کو نوٹ کرنا ہے کہ میری فلائٹ کب اڑی, زہر کی اذان کا وقت آنے کے بعد یا اس سے پہلے. اگر اس سے پہلے پہلے اڑ گئی فلائٹ, قصر ہو گیا, روزہ گیا ان کا, وہ کھانے کھا پی لیں. لیکن اگر زہر کی اذان کے بعد اڑی تو ان کو روزہ اپنا ہر صورت میں پورا کرنا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر. اذان گرامی سورہ مبارک لقمان پر ہم نے گفتگو کا آغاز کیا, اور میں نے آپ سے پہلے بھی بات عرض کی اور آج بھی بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک جو محرم الحرام کی مجالس اعضاء ہوتی ان کا ایک خاص انداز ہے, مناقب و فضائل اہل بیت کے اعتبار سے بھی, مصائب اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے بھی. لیکن رمضان کے مہینے میں اس طرح کے ماحول میں جب کلاس ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم ایک اکیڈمک کلاس کی طرح سے لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ خالصتاً اپنے موضوع سے مرتبط رہتے ہوئے اپنے موضوع پر فوکس کرتے ہوئے قرآن کی جو آیات ہیں ان کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے جو باتیں کی جا سکتی ہیں ان پر غور کیا جائے. ظاہراً یہ آیات آپ کے سامنے موجود ہیں. سورہ لقمان کی ابتدائی آیت کی میں تلاوت آپ کے سامنے کر دوں تبرکن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. تلک آیات الکتاب الحکیم خدن و رحمتن للمحسنین. قرآن یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں اور یہ ہدایت بھی ہیں یہ رحمت بھی ہیں, لیکن ہر ایک کے لیے ہدایت اور رحمت نہیں ہے, صرف محسنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں. اور یہ محسنین کون لوگ ہیں؟ قرآن آگے بڑھ کر یہ بات کر رہا ہے کہ محسنین وہ لوگ ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. اس آیت پر ہماری بات ہو رہی تھی اور ہم نے ایک سوال آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ اس سوال کے جواب سے ہم آج کی گفتگو کا آغاز کریں گے. سوال یہ تھا کہ ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ قرآن ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے, اور دوسری طرف اس طرح کے سوروں میں قرآن مجید یہ جملہ ارشاد کر رہا ہے کہ قرآن ہدایت ہے محسنین کے لیے. یہ بعض مقامات پر آیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین, سورہ بقرہ ابتدائی آیت بالکل وہاں بھی الف لام میم میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کوئی شک نہیں ہے ہدایت ہے للمتقین. یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ہدن و رحمتن للمحسنین. تو اب سوال یہ کہ پالنے والے اگر متقین کے لیے ہدایت ہے, اگر محسنین کے لیے ہدایت ہے, تو آدمی جب تک مسلمان نہیں بنے گا, جب تک راہ راست پر نہیں آئے گا, تب تک متقی اور محسن کیسے بنے گا؟ اور جب تک نہیں بنا تب تک قرآن ہدایت دینے کو تیار نہیں ہے. تو ہم کیا سمجھیں ان باتوں کا مطلب؟ یعنی میں اور آپ اگر سمجھ لیں کہ فرض کر لیں ہم محسنین کی فہرست میں نہیں آتے, ہم متقین کی فہرست میں نہیں آتے, تو کیا قرآن ہمارے لیے ہدایت کرنے کو تیار نہیں ہے؟ یہ سوال ایک مرتبہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا, مرحوم آیت اللہ تقدیری خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, بہت ہی بزرگوار علماء میں سے تھے, بہت ہی پختہ علماء میں سے تھے ان کا نام. جب انہیں سوال پوچھا تو انہوں نے ایک جواب دیا تھا, میں وہ جواب میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. بعض مجالس میں میں نے جواب کو شیئر کیا ہے پہلے بھی. انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں یاد رکھیے گا ہدایت کے دو طریقے ہوتے ہیں. جو پہلا طریقہ ہدایت ہے اس کے لیے تو قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. جو دوسرا لیول آف ہدایت ہے, اس طرح کے آیات میں انہوں نے کہا میننگ یہ ہے, جو دوسرا لیول آف ہدایت ہے وہاں پر جس طرح قرآن کہہ رہا ہے اسپیسیفکلی کبھی صرف متقین کے لیے کبھی صرف محسنین کے لیے, لیکن ہم اعتراض نہیں کر سکتے کہ قرآن نے بات غلط کر دی. جو فرسٹ لیول آف ہدایت ہے وہ سارے انسانیت کے لیے. اچھا یہ فرسٹ اور سیکنڈ لیول کیا ہے؟ میں ان افراد کے لیے جو صاحبان ذوق ہیں ان کے لیے میں لفظ استعمال کر دیتا ہوں, ورنہ ہم کوشش کریں گے سادہ اور آسان الفاظ میں. میرے پاس ایک کامنٹس آئے کہ مولانا آپ کی گفتگو زیادہ ہی فلسفیکل ہو رہی ہے. تو بہرحال مجھے کوئی فلسفیکل گفتگو کرنے کا شوق نہیں ہے, ہم کوشش کریں گے کہ ورڈز کو ایزیئر یوز کریں. جو اہل ذوق ہیں ان کے لیے ایک مرتبہ دو مرتبہ میں تبرکن وہ الفاظ بتا دوں گا تاکہ ان کے پاس حافظے میں محفوظ ہو جائے. فرمایا دیکھو ہدایت کا ایک لیول اے ہے ایک لیول بی ہے, سمپل. وہ اے لیول کا نام ہے اراءت الطریق اور بی لیول کا نام ہے ایصال الی المطلوب. جو اراءت الطریق کا لیول ہے اے لیول, وہ ساری انسانیت کے لیے, مسلمان ہو کافر ہو متقی ہو محسن ہو محسن نہ ہو شیعہ ہو سنی ہو کوئی بھی ہو, ہر ایک کے لیے ہدایت ہے. جو بی لیول ہے ایصال الی المطلوب, وہ ہر ایک کے لیے نہیں, خاص خاص لوگوں کے لیے. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ کیا ہوتا ہے اے لیول, کیا ہوتا ہے بی لیول؟ دیکھیں ایک ہدایت کا راستہ, اس کی مثال بھی جو ہمارے استاد دیتی تھی وہی مثال میں پیش کر دیتا ہوں تھوڑے سے الفاظ بدلنے کے ساتھ. فرض کر لیں یہاں سے درس مکمل کرنے کے بعد میں باہر گیا اور میں نے کسی سے پوچھا کہ یار میں یہاں پر نیا ہوں, فرض کر لیں, خیر میں نیا نہیں ہوں الحمدللہ, لیکن یار میں مسافر ہوں, مجھے مثال کے طور پر کسی نے سولے بازار میں درس پڑھنے کے لیے بلایا ہے یا مثلا چائے کی دعوت دی ہے یا مثال کے طور پر بیٹھک کے لیے بلایا ہے, تو مجھے آپ ذرا گائیڈ کریں کہ یہاں سے سولے بازار کیسے آئے گا. تو اب سولے بازار تک گائیڈ کرنے کے دو راستے ہیں آپ کے پاس. ایک راستہ آپ مجھے یہ گائیڈ کریں کہ مولانا صاحب یہاں سے باہر نکلیں سیدھے ہاتھ پر جائیں, سیدھا جاتے جائیں گے کشمیر روڈ آ جائے گا, وہاں سے آپ پھر لیفٹ پہ جائیے گا ایک چوراہا آئے گا, پھر آپ آگے جائیے دوسرا چوراہا آئے گا, پھر آپ رائٹ پہ مڑ جائیے گا اور آپ مجھے پورا راستہ بتا دیں کہ صاحب رائٹ لیفٹ اس طرح کرتے کرتے آپ سلح بدار پہنچ جائیں گے. آپ نے میری صحیح ہدایت کی یا غلط؟ بالکل ڈیفینیٹلی آپ نے صحیح ہدایت کی. ایک اور طریقہ ہے ہدایت کرنے کا. آپ کے مولانا صاحب میں سلح بدار جا رہا ہوں, بیٹھ جائیے, اور آپ نے مجھے سلح بدار جا کے اتار دیا کہ مولانا صاحب یہ سلح بدار آ گیا. پہلے بھی آپ نے مجھے سلح بدار پہنچایا, بعد میں بھی آپ نے مجھے سولجر بازار پہنچایا. پہلے میں تھیوریٹیکلی پہنچایا, دوسرے میں پریکٹیکلی پہنچایا. جو تھیوریٹیکل پہنچانا ہے, جو ہدایت ہے, وہ ساری انسانیت کے لیے. جو پریکٹیکل پہنچانا ہے صرف محسنین کے لیے. قرآن کہتا ہے کہ بابا اس کو کھولو, ہر ایک کو راستہ بتا دے گا قرآن. جو چلنا چاہے اس کو بھی بتائے گا, جو نہ چلنا چاہے اس کو بھی بتائے گا, جو سیکھنا چاہے اس کو بھی بتائے گا, جو نہ سیکھنا چاہے اس کو بھی بتائے گا. یو کین جسٹ اوپن دا قرآن, You can just read it, اور تمہیں سارا کا سارا پتہ چل جائے گا کہ قرآن کا پیغام اور معنی اور مفہوم کیا ہے. لیکن اگر چاہتے ہو کہ قرآن تمہارا ہاتھ تھام کر تم کو منزل تک پہنچا دے, تو صرف عام انسان بن کر نہیں چلنا پڑے گا, تمہیں متقی بننا پڑے گا, تمہیں محسنین میں شامل ہونا پڑے گا. عزیزان گرامی, یہ جو انداز قرآن کا ہے, اب ظاہر سی بات ہے مجلس تو نہیں ہے لیکن میں رہ نہیں سکتا, یہی انداز ان اولیاء خدا کا ہے جو پروردگار کے برگزیدہ ہیں. مولا حسین کے بارے میں ایک جملہ, اس کو ذہن میں لے کر آئیے. پیغمبر اکرم اللہ کے رسول نے جناب امام حسین کے لیے جملہ فرمایا, ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجات. یاد رکھنا, حسین ہدایت کا چراغ ہے, نجات کی کشتی ہے. یہ ہدایت کا چراغ ہے, یعنی اراعت و طریق ساری انسانیت کے لیے. کشتی نجات ہے ان لوگوں کے لیے جو حسینی بن گئے. تم اگر دور سے دیکھو گے, حسین تمہیں راستہ ضرور بتائے گا, لیکن اگر تم حسینی بن کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ گے, تم سوتے بھی رہو گے, حسین اپنی کشتی میں بٹھا کر تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اذن کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ. اس پر بھی کچھ ایک دو جملے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے, ایک دو باتیں اس کی وضاحت میں عرض کروں اور پھر بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں. محسنین بننے کے لیے کہ جہاں پر قرآن ہمارا ہاتھ تھامنے کو تیار ہو جائے, ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ الفاظ قرآن استعمال کرتا تو اس کے میننگز اس کے لیے کوالیفائی کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. یہ بھی تو ہے کہ اتنا مشکل نہیں ہوتا, اس کے لیے کوئی بہت زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہوتی. دین اہل بیت, دین پیغمبر, پروردگار کا بتایا ہوا دین, دین فطرت ہے. یعنی اگر اس پر ہم عمل کرنا چاہیں تو بڑا اسموتھ طریقے سے ہم عمل کر سکتے ہیں. اس کے اندر کوئی مشکلات نہیں ہیں, اس کے اندر بہت زیادہ ہرڈلز نہیں ہیں. اگر واقعی ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ جس طرح خدا بتاتا جائے گا ویسا ہمیں کرتے جانا, ہم بہت زیادہ پیس آف مائنڈ کے اندر آ جائیں گے. خدا کہہ رہا ہے دیکھو تین شرطیں جس کو تمہیں کوالیفائی کرنا. نمبر ون, یقیم الصلاۃ, تمہاری زندگی میں نماز ہونی چاہیے. میں تھوڑا سا اس پہ رکوں گا, ابھی آموں کا سیزن آنے والا, کچھ جگہوں پر تو آم نظر آنا بھی شروع ہو گئے, اور جب آموں کا سیزن آئے گا تو یہ ایک ایسا پھل ہے جو ہمارے یہاں رسم ہے رواج ہے, اور بڑا اچھا رسم و رواج ہے. احباب ایک دوسرے کے اگر آموں کی بیٹیاں بھیجتے ہیں, تحفے کے طور پر بھیجتے ہیں, اسپیشلی جن کے فارم ہاؤسز ہوتے ہیں یا جو اس کا بزنس کر رہے ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی وہ اپنے احباب کو گھروں پر پہنچاتے ہیں بوٹیاں. میں نے ایک جملہ کئی مرتبہ کہا ہے پہلے, بطور خاص آج کے اس گروہ کی نظر, آج کے اس گروپ کی نظر. فرض کر لیں جناب علی, آپ ایک پیٹی اٹھاتے ہیں آم کی, اور بڑی والی پیٹی, جو آج کل وہ باکسز آ گئے دو چار کلو والے, اس کی بات نہیں کر رہا, وہ پرانی پیٹیاں جو بڑی پیٹی ہوتی تھی. آپ نے پیٹی اٹھائی, مثال کے طور پر جو کسی کے گھر پہ چلے گئے, آپ نے دروازہ نوک کیا, یار میں تمہارے لیے آم لے کر آیا ہوں, بڑے شاندار آم, بڑے زبردست آم, بڑے والے. آپ کا ٹھیک ہے, دروازہ کھولے گا, آپ کو گھر میں بٹھائے گا. اب مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ جب آپ اسے گھر بیٹھے, آپ تحفہ لے کر گئے, ظاہر سی بات ہے آپ کی خاطر مدارات ہوگی, چائے کافی جو بھی سلسلہ ہوگا, گرمی سردی موسم کے اعتبار سے, جب آپ اٹھنے لگے تو آپ کے ذہن میں خیال آیا, آپ نے کہا یار ایک کام کرو, یہ پیٹی ساری کی ساری تمہاری ہے, اس میں 20-25 آم ہیں, میں چاہتا ہوں ایک آم اس میں سے مجھے دے دو, مجھے کچھ کام ہے, جو بھی واٹس ایور ریزن, ایک آم مجھے دے دو. اب اس میں 20-25 آم ہے مثال کے طور پر, تو وہ جو آپ کا میزبان تھا جس کو آپ نے ایک گفٹ کیا تھا, اس کو کون سا والا آم نکال کر دینا چاہیے؟ द बेस्ट वन और द वर्स्ट वन. यानी अगर आपके सामने कोई काम करे, पेटी खोले, सारे आम निकाल के रखता जाए, जो सबसे ज्यादा खराब आम नजर आए वो उठाकर आपको देते कि यार तुमने एक आग मांगा था ये ले लो. डू यू फील क्या होगी आपकी कैफियत? अब फर्ज करें मैंने 20-25 गुलाब इस्तेमाल किया, इसकी जगह मैं 24 गुलाब इस्तेमाल करता हूं कि 24 आम थे इसके अंदर, और उसने देने के बाद, आपने देने के बाद एक आम उस 24 में से मांगा, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप 24 आम दे रहे हैं और आप एक आम वापस मांग रहे हैं तो वो कौन सा वाला आम दे आपको? बेस्ट वाला आम दे. रोजाना सुबह परवरदिगार मेरे और आपके नाम आबाल में 24 घंटे लिख देता है, कहता है सारे के सारे तुम्हारे, फिर कहता है जाते जाते यार एक घंटा इसमें से मुझे दे देना. तो खुदा को ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि मेरा बंदा जो मुझे एक घंटा देगा वो बेस्ट वाला एक घंटा देगा. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देते नहीं है, और अगर देते भी तो कौन सा वाला? ईमेल चेक कर लूं, व्हाट्सएप देख लूं, सारी फाइल साइन कर लूं, सारे काम मुकम्मल हो जाए, थका हारा कुछ हिम्मत नहीं है, ना बच्चों से बात करने की हिम्मत है, ना बीवी से बात करने की हिम्मत है, ना दोस्त से बात करने की हिम्मत है, ना डील करने की हिम्मत है, सूरज डूबने वाला है, चलो दो रकत नमाज ही पढ़ डालो, चार रकत नमाज ही पढ़ डालो. अब यकीन जाने हम जो 17 रकत नमाज पढ़ते हैं परवरदिगार को हम एक घंटा नहीं देते हैं. खुदा ने वाकई ये 24 में से एक वाली जो मिसालें पूरी भी नहीं होती, खुदा ने 24 घंटे में से एक घंटा भी पूरा नहीं मांगा, आधा घंटा बड़ी मुश्किल से मांगा. ही इज गिवन इज द बेस्ट सो ही डिजर्व्स द बेस्ट. इसलिए नहीं कि बहुत सवाब, सवाब तो यकीनन मिलेगा. अच्छा कमाल है वाकई परवरदिगार का, मेरी समझ में नहीं आता कि देता है बगैर किसी इस्तेहकाक के देता है, फिर हाथ फैलाकर मांगता है, और अगर बंदा अच्छा दे तो उससे ज्यादा नवाज देता. बंदा फिर भी बात करने को तैयार नहीं, बंदा फिर भी डील करने को तैयार नहीं है. युकीमून सलात इन सलात कुर्बान कुल तकी. बहुत सारी रिवायतें लेकिन इस रिवायत पर गौर कीजिए, असलातो कुर्बानो कुल तकी. किस्सा याद करें, जनाब आदम, दो बेटे हाबिल और काबिल, नबूवत पर झगड़ा हुआ, परवरदिगार ने कहा कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी नबूवत उसको मिलेगी. हाबिल ने भी कुर्बानी पेश की, काबिल ने भी कुर्बानी पेश की. हाबिल ने क्या कुर्बानी पेश की? लैंड फॉर्मिंग का काम था, जो बेहतरीन बालियां थी गंदम की. कह मेरे परवरदिगार ने कुछ मांगा है मुझसे, ये सारा का सारा दिया वो परवरदिगार का, जो बेहतरीन बालियां थी वो निकाली. कहा खुदा तेरी बारगाह में पेश कर रहा हूं. काबिल का एनिमल फार्मिंग का काम था, भेड़े पाली हुई थी. कहा परवरदिगार ने खाना बना तो है नहीं, खामा का मांग रहा. अपने सारे कल्ले में जो सबसे कमजोर बकरी थी वो निकाल के रख दी. किसी कुर्बानी कबूल हुई? जनाब हाबिल की. पेपर आउट हो गया, मुजारों को पता चल गया कि परवरदिगार क्या कबूल करता है क्या नहीं करता. पेपर आउट होने के बाद भी फेल हो जाए, उससे बड़ा फेलियर कोई नहीं है. जब तक पेपर आउट नहीं हुआ था तब तो चांस है ना काबिल फेल हो जाए. अब तो पेपर आउट हो गया. अब मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ऐ परवरदिगार मुझे मौका दे, मुझसे कुर्बानी मांग, क्योंकि पेपर तो आउट है, मुझे पता है थोड़ा सा दूंगा कितना मिलने वाला है. पैगंबर ने फरमाया असला तो कुर्बान कुल तकी. रोजाना जो मुसल्ले पर आकर तुम नमाज पढ़ते हो, ये दरहकीकत तो कुर्बानी जो तुम खुदा की बारगाह में पेश करते हो. तुम खुद देख लो कि तुम कैसी कुर्बानी खुदा की बारगाह में पेश करो. मोहसिन बनना है अल्लदीन युकीमून असलात व युतून अज़्ज़कात. मोहसिन वो है जो नमाज कायम करता रहे, जो जकात अदा करता रहे. बहुत कंट्रोवर्शियल इशू, बहुत सारे क्वेश्चंस. मौलाना साहब आप खुम्स पर तो पढ़ते हैं, जकात पर नहीं पढ़ते. शियों के अंदर जकात होती ही नहीं है. इस तरह के सवाल थे ना, बेशुमार सवाल थे. कई सारे अहबाब के जहनों में भी सवाल होते हैं. एहतरामन ना पूछे एक और बात होती है, लेकिन जहनों में सवाल होते हैं. अजान में बहुत एहतराम से आपके जहन में क्लियर करना चाहता हूं, ये तसव्वुर गलत है कि शिया जकात नहीं देते. मैं 5 मिनट इस मौजू पर भी लूंगा, बल्कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे जब बात आपके लिए क्लियर होगी तो ऐसा लगेगा कि शायद कायनात में कोई भी शिया ऐसा नहीं जो जकात ना देता. इंशाल्लाह इल्मी एतबार से मैं आपके सामने पेश करूंगा. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड, एक है वाजिब जकात. चूंकि मेरा मौजू जकात नहीं है, लिहाजा मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड जाऊंगा ताकि एक मरतबा डॉक्यूमेंट हो जाए और आप लगे अजान के जहनों में बात आ जाए. نو چیزوں پر زکات واجب ہے. ان نو چیزوں کو جب ہم حوزے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے نقدین، غلات اربع، انعام ثلاثہ. نقدین یعنی سونا اور چاندی، یہ دو نقود ہیں جن پر زکات واجب ہوتی. انعام ثلاثہ تین جانور ہیں، بھیڑ ہے، گائے ہے اور اونٹ ہے جس پر زکات واجب ہوتی ہے. غلات اربع چار غلات ہیں جن پر زکات واجب ہوتی ہے، گندم اگر کوئی گندم اگاتا ہے، جو اگر کوئی جو اگاتا ہے بارلے، کھجور اگر کوئی کھجور اگاتا ہے، اور اگر کسی کا کشمش کا کاروبار ہے اگر وہ انگور اگا کر انگور سے کشمش بناتا ہے. ان چار چیزوں پر، فوڈس پر زکات ہے، تین جانوروں پر زکات ہے، اور دو نقدین سونا اور چاندی پر زکات ہے. پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا میں جتنے مومنین ایسے ہیں کہ جو شہروں سے ہٹ کر گاؤں وغیرہ کی زندگی گزارتے ہیں اور جو لینڈ فارمنگ کا کام کرتے ہیں، میرے پاس کنفرم انفارمیشن ہے کہ وہ جو گندم اگاتا ہے وہ گندم کی زکات دیتا ہے، جو جو اگاتا ہے وہ جو کی زکات دیتا ہے، جو کھجور اگاتا ہے کھجوروں کی زکات دیتا ہے، اور دی جاتی ہے باقاعدہ زکات ہمارے یہاں. جو اینیمل فارمنگ کرتے ہیں ان کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، وہ لوگ بھی زکات پے کرتے ہیں. آگے بات نقدین پر، سونا اور چاندی. تو سونا اور چاندی میں شرط ہے اس سونے اور چاندی پر زکات واجب ہے جو سکے دار سونا اور چاندی ہو. یہ امام طاہری نے بتایا، وہ سونا اور چاندی جو سکے کی صورت میں ہو، ایک شرط. دوسری شرط، وہ ایسا سکہ ہو جس سے لین دین روزمرہ کی بنیاد پر مارکیٹ میں ہوتا ہو. آج شاید دنیا میں کسی بھی مقام پر سونا اور چاندی کے وہ سکے نہیں جن سے روزمرہ کی بنیاد پر لین دین ہوتا ہو. دینار ہوتا تھا سونے کا سکہ، درہم ہوتا تھا چاندی کا سکہ. آج کل اس کی جگہ کرنسی نوٹس نے لے لیے، پلاسٹک کارڈز نے لے لیے، ورچوئل کرنسیز نے لے لی. نہ بات یہاں تک رک گئی، لیکن یہ بات آج یہاں پر نہیں رکی. ائمہ کے دور سے اس طرح کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے. یہ تو سونے اور چاندی پر آج کوشچن مارکس کریٹ ہو رہے ہیں نا، کہ آپ مثال کے طور پر جو ہے پیپر کرنسی پر زکات دیں. ائمہ کے دور میں مسئلے دوسرے تھے. ائمہ کے دور میں دنیا میں ہر جگہ سونے چاندی کا سکہ چلتا تھا، تو اس میں تو کوئی پرابلم آیا ہی نہیں. پرابلم کہاں پر آیا اس دور میں؟ جو پرابلم آج ہمارے دور میں نقدین پر آ رہا ہے، وہ پرابلم ائمہ کے زمانے میں غلات پر بھی آیا اور انعام پر بھی آیا، یعنی جانوروں میں بھی آیا اور فوڈز میں بھی آیا. مسلمان، سعودی عرب یا حجاز، جو اس دور کا حجاز تھا آج کا سعودی عرب، جب حجاز کی سرحدوں سے باہر نکلے تو جانور صرف اونٹ، گائے اور بھیڑ تک محدود نہ رہے، گھوڑے بھی آئے، گدھے بھی آئے، خچر بھی آئے، یہ سارے جانور جو ہے مسلم ٹیریٹری کے اندر آئے. اور اس وقت ایک جنگ کا آغاز ہوا جو علمی جنگ تھی، مار پٹائی کی جنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک علمی جنگ تھی جو شیعہ بلیف اور نان شیعہ بلیف کے اندر ہوئی، اور ائمہ طاہری نے وہاں پر سٹینڈ لیا. اس دور کے مسلمان نے، مفتیوں نے فتوے لگائے کہ چونکہ پیغمبر کے دور میں اونٹ ہوا کرتے تھے، بھیڑے ہوا کرتی تھی اور گائے ہوا کرتی تھی، ان پر زکات تھی. آج اونٹ آ گئے، اونٹوں پر زکات دو. آج بھینسیں آ گئیں، بھینسوں پر زکات دو. آج فلاں چیز آ گئی، اس پر زکات دو. ائمہ نے کہا نہیں، جو کہہ دیا اسی پر زکات ہے، اس کے علاوہ کسی چیز پر نہیں. فوڈ سٹف، حجاز میں گندم اور جو سب سے زیادہ استعمال ہوتے تھے، لیکن جب عالم اسلام پھیلا تو وہ عراقے بھی آئے کہ جہاں پر چاول بہت زیادہ کھایا جاتا تھا، کہ صاحب چاول پہ زکات دو. کہنے چاول پہ زکات نہیں دیں. ائمہ طاہری نے سختی سے مخالفت کی، اور اسی چیز کا نام رکھا گیا القیاس فی الدین، کہ دین میں اپنی عقل چلانے کی تمہیں اجازت نہیں. یہ قیاس کو حرام قرار دیا گیا. یہ آج حرام قرار نہیں دیا گیا، یہ کم سے کم 1200-1300 سال پہلے حرام قرار دیا گیا ائمہ طاہری کے دور میں. اس دور میں اپنی عقل چلا کر چاول پر زکات لگانے کی اجازت نہیں تھی، اس دور میں اپنی عقل چلا کر گھوڑوں پر زکات لگانے کی اجازت نہیں تھی، آج اپنی عقل چلا کر اس سکے کے ریپلیسمنٹ پر زکات لگانے کی اجازت نہیں. سمپل سی بات ہے. یہاں تک وہ بات تھی جو اس مجمع میں کی جا سکتی ہے. اس کے بعد کی باتیں درس خارج کا لیول ہے. آئیے، حوزہ کھلا ہوا ہے، آپ کو پڑھنا ہے، 10 سال 12 سال 15 سال پڑھیں، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سیکھ ہی جائیں گے. لیکن آپ چاہیں کہ اس لیول کی باتیں اس لیول پر شروع ہو جائیں، وہ پاسبل نہیں. دوسری بات جو میں نے جملہ کہا کہ آپ یہ مان لیں گے کہ انشاءاللہ دنیا کا ہر شیعہ زکات دیتا، تو یہاں تک تو میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اب میں دوسری بات کروں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ قرآن کو ریسرچ کریں، اور اگین ایک زمانے میں شاید یہ ریسرچ آورز اینڈ آورز لے لیتی، آج یہ ریسرچ آر جسٹ اے کلک اوے. بلکہ آج بہت ساری باتیں آپ کو گوگل انڈی بہت جلدی بتا دیں گی، آپ جا کے پوچھ لیجئے. دا ورڈ زکات ہیز بین یوزڈ ان قرآن فار ناٹ مور دین 32 ٹائمز. پورے قرآن میں جو زکات کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ کل 32 مرتبہ استعمال ہوا ہے. کتنی مرتبہ؟ 32 ٹائمز. ان 32 مرتبہ میں سے 20 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر زکات کا لفظ ان آیتوں میں استعمال ہوا یا ان سوروں میں استعمال ہوا جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئے, اور 12 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ لفظ زکات ان سوروں میں استعمال ہوا, ان آیتوں میں استعمال ہوا جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. سوال یہ کہ ان باتوں سے فرق کیا پڑتا ہے؟ جواب بڑا سمپل ہے. پورا عالم اسلام, اب یہ کوئی شیعہ سنی عقیدے کا مسئلہ تو ہے نہیں, پورا عالم اسلام اس بات پر متفق ہے کہ زکات مکہ مکرمہ میں واجب ہی نہیں ہوئی تھی. اسلام میں جو پہلی مرتبہ زکات واجب ہوئی ہے وہ مدینہ منورہ میں جا کے واجب ہوئی ہے. یہ بڑا اہم سٹڈی ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ بعض بہت باریک علمی مقام یعنی معاملات جو شیعہ سنی میں ہوئے ان میں سے ایک یہ بھی ہوا ہے کہ بعض سوروں کو جو مدنی تھے زبردستی مکی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. یہ نہیں, بڑے کنٹروورسیز رہی ہیں, لیکن یہ اس لیول کی ہیں کہ جو شاید یہاں پر سوٹ نہیں کرتا, لہذا جانا بھی نہیں چاہ رہا. میں سمپل بتانا چاہ رہا ہوں, 12 مقامات وہ ہیں کہ جہاں پر لفظ زکات مکی صورتوں میں استعمال ہوا, لیکن سورہ لقمان المحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکات. سورہ لقمان کون سا سورہ ہے؟ مکی سورہ ہے, مدنی سورہ نہیں. اور 11 مقامات اور کہ جہاں پر مکے میں استعمال ہو. تو پھر جب زکات واجب ہی نہیں ہوئی تھی, زکات نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں عالم اسلام میں, تو پھر یہ کون سی زکات ہے جو مکہ میں پروردگار عالم مسلمانوں سے مانگ رہا؟ تو ذہن گرامی اس کی دو میننگز ہیں. ایک جنرل میننگ, دیٹ از نارمل چیریٹی, جس کو آپ آج کل کی زبان میں صدقہ کہتے ہیں. دفعہ بلیات کے لیے روپیہ نکال دیا, چارہ نے نکال دی, 5 روپے نکال دیے, 10 روپے نکال دیے. مجھے نہیں لگتا کہ کائنات میں کوئی بھی ایسا شیعہ ہوگا جس زندگی میں کبھی بھی صدقہ نہ نکالا ہو, بلیو اور ناٹ. اگر کسی بھی شیعہ نے زندگی میں ایک مرتبہ 1 روپیہ بھی صدقہ نکالا ہے تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ کائنات میں کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جس نے آج تک زکات نہ نکالی. دنیا کے ہر شیعہ نے زکات نکالی. کوئی اور مانے کہ نہ مانے, کم از کم مجھے اور آپ کو ماننا پڑے گا. اس لیے کہ ہم جب مولائے کائنات کی آئے ولایت پڑھتے ہیں, انما ولیکم اللہ, یاد رکھنا تمہارا ولی صرف اور صرف خدا ہے, وہ رسول ہو اور اس کا رسول ہے, والذین یؤمنون, اور وہ جو صاحبان ایمان ہیں کون لوگ ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. قصہ آپ کا بار بار کا سنا ہوا ہے, مولا کائنات میں زکات میں کیا دیا تھا؟ سکہ دیا تھا. پورا عالم اسلام متفق ہو اس وقت سکہ جو ہے وہ زیور پر زکات واجب ہی نہیں تھی. مولا نے اپنے ہاتھ میں سے انگوٹھی نکال کر دی تھی. اب مجھے نہیں پتا وہ انگوٹھی سونے کی تھی یا چاندی کی تھی. یہ تو طے ہے کہ وہ سونے کی ہو نہیں سکتی, کہ سونا مردوں پر حرام ہے. میکسیمم چاندی کی رہی ہوگی یا پھر جناب علی کسی اور دھات کی رہی ہوگی, لیکن یہ طے ہے کہ فقہ اہل بیت کے اندر انگوٹھی پر زکات واجب ہی نہیں ہے. تو میرے مولا نے جو زکات دی تھی وہ کون سی زکات دی تھی؟ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس زکات سے مراد چیریٹی ہے. مولا امیر نماز پڑھ رہے تھے, ایک آدمی رب العزت کی بارگاہ میں مانگنے آیا, پروردگار کے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا تھا. خدا گوارا کیسے کرے جو خدا نما تھا اس نے گوارا نہیں کیا, اور اس آنے والے کو خالی ہاتھ جانے پر جو ہے وہ مجبور نہیں کیا میرے مولا نے, اشارہ کیا تو انگوٹھی نکال لے, تو لیتا جا, خالی ہاتھ مت جائے اس دروازے سے. تو یہ زکات چیریٹی ہے. اور دوسرے جو میننگ ہے وہ ہے زکات فطرہ, اور وہ زکات فطرہ میرے خیال میں تقریباً ہر شیعہ نکالتا. ہاں ممکن ہے کچھ بہت زیادہ غریب شیعہ ہو جن پر زکات واجب فطرہ واجب نہ ہوتا ہو, لہذا آپ توزیع مسائل کو اٹھا کر دیکھیں, اہل سنت کی روایات کو اٹھا کر دیکھیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر بھی فطرے کے لیے جو پورا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ صرف فطرہ نہیں ہوتا, وہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے زکات فطرہ. آپ توزیع مسائل کو اٹھا کر دیکھیں, وہاں پر آپ کو نہیں نظر آئے گا فطرے کے احکام, زکات فطرہ کے احکام. تو یہ فطرہ بھی جو نکالتے ہیں یہ زکات ہے. بلکہ آئیے میں ایک لفظ اور وضاحت کر دوں, دا ورڈ زکات, اب میں اس کے ایکچوئل جو ڈکشنری میننگ ہے لغوی معنی اس پہ نہیں جا رہا, لیکن روایات کے اعتبار سے جو اس کا مفہوم ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. زکات کے ویسے معنی ہے کسی بھی چیز کو پروان چڑھانا, کسی چیز کا تزکیہ کرنا, یعنی اس کو پروان چڑھانا. زکات والی زے، زال والی نہیں، زے سے زکات لکھا جائے، پروان چڑھانا، اگر زال سے ہو تو اس کا مطلب ہے گردن کاٹنا، وہ میننگ بالکل بدل جائیں گے، اور تلفظ کے ذرا سے فرق سے میننگ کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے. تو زے والی زکات کی میننگ ہے پروان چڑھانا. آج کل اس کے معنی ہے ایز گڈ ایز انشورنس، یعنی جو روایت نے بتایا وہ یہ کہ بابا جب تم دیتے ہو یہ تو تمہارا مال انشور ہو جاتا ہے، انشورنس پریمیم. تو زکات کی دو اقسام ہیں، زکات الاموال و زکات الابدان، تمہارے مال کی زکات اور تمہارے جسم کی زکات. تو جو مال کی زکات ہے وہ نو چیزوں پر ہے، جو جسم کی زکات ہے اس کو زکات الابدان بھی کہا جاتا ہے، زکات الفطرہ بھی کہا جاتا ہے، فطرت جان. تو چاہے فطرت کہا جائے یا فطرہ کہا جائے آج کل کے لفظ میں، یا زکات ابدان کہا جائے. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد والے محمد. اور اس کے بعد اہم ترین بات، وبالآخرت ہم یوقنون، صاحبان احسان محسنین وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت پر بلیف کرتے ہیں، آخرت پر یقین کرتے ہیں. اذن گرامی یہ اہم ترین نقطہ ہے، کیونکہ بالآخرت ہم یوقنون در حقیقت اس کا مسئلہ عقیدے سے متعلق ہے. نماز اور زکوٰۃ ابھی بھی عمل سے متعلق ہے، اور عقیدہ عمل کے مقابلے میں ہمیشہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا. تو زکوٰۃ، نماز قائم کرنا ہے وہ ذمہ داری ہے، زکات ادا کرنا ہے وہ ذمہ داری ہے، لیکن ساتھ ساتھ اہم ترین بات یہ ہے محسن بننے کے لیے کہ آخرت پہ یقین رکھنا ہے. اب یقین در حقیقت دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ہم جو مسٹیک کرتے ہیں وہ مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ ہم پہلی چیز کو تو لے لیتے ہیں یقین کی، دوسری چیز کو بائی پاس کر جاتے ہیں. سم ٹائمز دس از دا بگیسٹ مسٹیک وی ڈو. دیکھیں یقین کس چیز کا نام ہے؟ یقین جاننے کا نام نہیں ہے صرف. یقین کا پہلا پارٹ ہے جاننا، یقین کا دوسرا پارٹ ہے ماننا. ہم جانتے ہیں، ہم مانتے نہیں ہیں. کیا مطلب ہے جاننے اور ماننے میں؟ دیکھیں مثال کے طور پر مجھے اس وقت عقیدے پر بات کرنی ہے اور عقیدہ آخرت پر. مجھے یقین ہے کہ میں جتنی اچھی مجلس پڑھوں اتنی اچھی مجلس نہیں پڑھ سکتا جتنی اچھی مجلس آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ میں بہت فرینک ہو کر کہہ رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ بڑے سیریس ہو کر سن رہے ہیں، تھوڑا سا آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے. جتنا اچھی مجلس آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اتنا اچھی مجلس میں نہیں پڑھ سکتا. آپ میں سے کوئی کسی کا مال چھین لے اور وہ بڑی مقدار کا مال ہو اور نہ دے اور پھر آپ اس کو سنائیں، تو آپ جتنی اچھی مجلس آپ پڑھیں گے میں نہیں پڑھ سکتا. تمہیں آخرت پہ یقین نہیں ہے؟ قیامت کے میدان میں تمہارا کیا ہوگا تم کو معلوم ہے؟ ایک ایک پیسے کے عوض خدا تم کو کتنا عذاب دے گا؟ آپ یقین جانے اتنے خلوص سے میں مجلس پڑھ ہی نہیں سکتا جتنا خلوص سے آپ پڑھیں گے اس کے سامنے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ وی نو، ہم جانتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جاننے سے انسان کا عمل تبدیل نہیں ہوتا. عمل کب تبدیل ہوتا ہے؟ جب انسان مان بھی لے. ہمارا خیال ہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں لیکن آدھا یقین ہے، جاننے کا یقین ہے، ماننے کا یقین نہیں ہے. آپ نے قصہ سنا ہوگا، دا اسمالسٹ اسٹوریز یا شارٹیسٹ اسٹوریز کے نام تھے، یہ چلتی ہیں اور اللہ کرے کہ آپ اچھی چیزوں کو بھی دیکھتے ہو سوشل میڈیا پر. کہ یقین کس چیز کا نام ہے؟ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ ہم گاؤں سے باہر جائیں گے اور بارش کے مانگنے کی دعا کریں گے. صرف ایک بچہ تھا جو چھتری لے کر آیا، اسے یقین تھا جب میں دعا کروں گا تو پروردگار میری دعا کو رد نہیں کرے گا. باقی سب بغیر چھتری گئے، ان کو پتا تھا ہم مانگیں گے ہونے والا کچھ نہیں. یقین اس کیفیت کا نام ہے کہ جب گاؤں سے نکل کر دعا مانگنے کے لیے جاؤ، بارش کی دعا مانگنے جا رہے ہو، چھتری لے کر جاؤ، اپنے خدا پر یقین رکھو کہ وہ آئے گا. بحرین کا واقعہ جس میں زمانے کے امام کی ملاقات ہوئی ہے، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اور جہاں پر علماء تین دن کا وقت لیتے ہیں، بڑا طولانی واقعہ ہے، مجھے صرف 30 سیکنڈ میں ختم کرنا اس واقعے کو. اور جب وقت لیا 3 دن کا اور 3 بزرگوار افراد کا انتخاب کیا گیا، ایک عالم دین بزرگوار گئے صحرا میں پوری رات دعائیں مانگتے رہے کچھ نہیں ہوا، دوسرے گئے مانگتے رہے کچھ نہیں ہوا، تیسری مرتبہ جو اب تیسرے کا انتخاب ہوا اس کو پتا ہے آخری رات ہے اور وہ گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا ہے، مولا مر جائیں گے بحرین میں سب کے سب شیعہ. اور جب وقت ختم ہونے والا تھا تو امام تشریف لائے، اس نے پہلا اعتراض یہی کیا، مولا 3 راتوں تو کیوں نہیں آئے؟ اور جیسے اعتراض کیا امام نے جواب یہ دیا، تمہیں یقین نہیں تھا کہ میں پہلی رات کو آ جاؤں گا؟ تم نے کیوں سوچا کہ مجھے آنے میں وقت لگے گا؟ تم نے کیوں سوچا کہ مجھے 3 دن لگے؟ اذان
ماہ مبارک رمضان کی ہر رات صرف ایک ہستی کے نام ہے, صرف ایک ہستی کے نام, اور اس ہستی کا نام ہے زمانہ, امام زمانہ. ابھی روزانہ اس ہمارے اس گفتگو سے پہلے زیارت دعائے افتتاح پڑھی جاتی ہے, میرا دل واقع میں عجیب تڑپ رہا تھا, یہ سن رہا تھا دعا, مختار سے دعا کر رہا تھا کاش پالنے والے ایسا موقع جاتا کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ عربی کو اس انداز سے سمجھتے جس طرح سمجھنے کا حق ہے. تو خدا کی قسم جو آخری کے الفاظ ہیں, لوگوں کی چیخیں بلند ہو جائیں ہر ہر جملے پر, کس طرح زمانے کے امام کو مس کرتے ہیں. لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس ایک دعا ہے جو پڑھنی ہے اور کوئی ثواب ملنے والا اور ہو جائے گا. ہر راز زمانے کے امام کے نام ہے, ہر لمحے میں ایک ہی پکار ہے, مولا میرا رمضان آپ سے خالی, مولا میرا ایک اور رمضان آپ کے بغیر گزر رہا, مولا میری خوشیاں ادھوری ہیں, مولا میری عبادتیں ادھوری ہیں, مولا میری دعائیں ادھوری ہیں, میرے لمحے ادھورے, آپ کیوں نہیں تشریف لاتے. عجیب درد ہے اس دعا کے اندر. کبھی اس کا ترجمہ پڑھیں, ضرور پڑھیں, عربی عربی سے انکار نہیں, ضرور پڑھیں لیکن ترجمہ پڑھیں تاکہ آپ کو محسوس ہو کہ اس کے اندر کیا درد ہے. اور آپ یقین جانیں اذان گرامی, زمانے کے امام ضرور تشریف لائیں گے. آپ نے سنا ہے شام غریبہ میں مولا علی اس وقت تشریف لائے جب جناب زینب سوچ بھی نہیں سکتی, جب شہزادی زینب سب کچھ سوچ سکتی تھی, یہ نہیں سوچ سکتی تھی میرا بابا آ جائے گا. دل میں پکارو آئیں گے, کیوں نہیں آئیں گے. یہ اور بات ہے شہزادی نے, بس میں آگیا مسائل پر, ایک دو جملے پڑھوں گا. شام غریبہ ویسے ہی بہت سخت ہے, دیکھا کہ دور سے ایک سوار آ رہا ہے. شہزادی نے پکار گھر کا آنے والے, میرے بچے بڑی مشکل سے سوئے. نہ رکا, بی بی نے ایک مرتبہ پھر پکار کر کہا, تو یہ لگتا ہے کچھ رہ گیا ہے ہمارے پاس لٹانے کے لیے, تو کل آ کے لوٹ جانا, ہم کہیں نہیں جانے والے. وہ پھر بھی نہ رکا. جب نزدیک آ گیا نا, علی کی بیٹی کو ایک مرتبہ جلال آیا, گھوڑے کے لگام پر ہاتھ ڈالا, تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ میں عباس کی بہن زینب, میں علی کی بیٹی ہوں زینب. آنے والے نے چہرے سے نقاب کو الٹا. بس میں نے گفتگو کو مکمل کیا, جیسے ہی زینب نے دیکھا کوئی اور نہیں, کائنات کا مشکل کشا بابا علی مرتضیٰ صاحب نے. میں نے دو جملے سنے علماء سے, میں دونوں آپ کو سنا دیتا ہوں. پہلا جملہ یہ سنا, جیسے ہی بابا کو دیکھا دوڑ کر ایک مرتبہ بیبیوں کے پاس گئی, بیبیوں کو جگا کر کہتی, بیبیوں کسی کے پاس چادر کا ٹکڑا ہے تو مجھے دے دو, میں آج تک بابا کے سامنے بے رضا کے نہیں گئی. اجرکم اللہ. اور ایک جملہ یہ سنا ہے کہ جیسے ہی بابا کو دیکھا, وہ زینب جو اب تک صبر کا پہاڑ بنی ہوئی تھی, ایک مرتبہ دامن ضبط کو توڑا ہے زینب نے, بابا کے قدموں پہ سر رکھا اور ایک عجیب فریاد کیے, بابا آگے, بہت دیر کر دی بابا نے, بابا اس وقت کہاں تھے جب میرا کڑیل جوان اکبر زمین پر اڑیا رگڑ رہا, بابا اس وقت کہاں تھے جب میرے چھ مہینے کے بچے کے گلے میں تیر بال کا تیر لگا تھا, بابا اس وقت کہاں تھے جب میرے بھائی حسن کی نشانی گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو رہی تھی, بابا اس وقت کہاں تھے جب میں 70 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی شبر حسین کے سینے پر چڑھا ہوا تھا, میں بار بار آپ کو پکار رہی تھی, بابا اس وقت کہاں تھے جب خیموں میں آگ لگی, بابا ہمارے سروں سے رضائیں چھینی. محمود ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا پہ جگائے, عنایت فرما. پلے والے محمد و آل محمد کا واسطہ, قرآن مجید کو, قرآن مجید کے آیات کو جس طرح سمجھنے کا حق ہے وہ ہم حاصل ادا تو نہیں کر سکتے لیکن کوشش کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. پالنے والے ماہ مبارک رمضان جس انداز سے گزارنے کا حق ہے اس کے لیے کوشش کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. محبت و مودت اہل بیت آن بآن ہمارے دلوں میں اضافہ فرما. دشمنان اہل بیت کی نفرت آن بآن ہمارے دلوں میں اضافہ فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ, محسنین بننے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. ہمارے مرحومین کے
تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما، ہم میں سے جو مقروض ہیں جو مورد نظر ہیں بطور خاص ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ سے سرفراز فرما، جو بیمار ہیں بالخصوص جن کے لیے دعا کی درخواست ہے، کل بھی درخواست تھی آج بھی درخواست ہے، پالنے والے ان تمام بیماروں کو، حاضرین میں اگر کوئی بیمار ہے، حاضرین کے عزیزوں میں سے کوئی بیمار ہے، پالنے والے ان کو جلد از جلد شفائے کاملہ عنایت فرما، پالنے والے دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو قید و بند کی صعوبتوں میں گرفتار ہیں بالخصوص وطن عزیز میں جو حالات ہیں، پالنے والے ان سب کو جناب زینب کبرا کی اسیری کے صدقے میں جلد از جلد رہائی عنایت فرما، معبود محمد و آل محمد کا واسطہ، قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے ان گنہگار آنکھوں کو مولا کی دیدار سے منور فرما، اپنی آخری حجت امام اسر و الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اذان کو سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، میں نام لوں گا اور آپ جو ہے وہ اپنے مرحومین کو بھی شامل کیجئے، اور جیسا کہ میں ہمیشہ درخواست کرتا ہوں ابھی سے آپ سورہ الحمد، سورہ اخلاص، سورہ نانزلہ کی تلاوت جاری رکھیں تاکہ ہم سب کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے اور ان مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ باعث ثواب ہو۔ مرحوم اقبل فاضل دھیرانی، مرحوم قاسم علی، محمد علی دینا، فاطمہ بائی جمعہ لاڈک، منیر احمد شریف، معصومہ بائی علی محمد وسرام، ممتاز بانو، برکت علی نایانی، حیدر علی، عبدالحسین ماؤ جی، زینب بائی، رجب علی خاکو، یوسف علی خوجہ، نور النساء بنتے امیر علی، شبیر حسین خوجہ، افضل حسین لادھانی، خادم حسین خوجہ، سکون بنت یوسف علی، علی اصغر خادم خوجہ، رجب علی، حسن علی راجانی، زہرا بانو ولی محمد، فاطمہ بانو ولی محمد، رمضان علی ولی محمد، محبوب علی، رجب علی راجانی، ساجد حسن محمد، رضا راجانی، محسن محمد علی کارا، محمد حسین رحیم کانجی، کلثوم بائی حاجی غلام علی، محمود محمد حسین، اشرف محمد حسین، مرحومہ زہرا محمد حسین، مرحوم رضا حسین بادامی، فضا بائی، بابو بھائی دودھ والا، شہربانو بابو بھائی دودھ والا، شمیم بانو، رضا حسین بادامی، بانیان مجلس کے تمام مرحومین، عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات، تمام شہدائے ملت جعفریہ جنہوں نے اہل بیت کی مودت کے جرم میں جامع شہادت نوش کیا، عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اٹھتے اٹھتے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔